ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر النار فأشاها بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاها بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة یہ جنت و جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اس کے کچھ حالات و کیفیات بیان کر رہے تھے یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ فرمایا فاشاہ بوجہی وتعود منہا آپ نے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا اور اس کے اس نظارے میں اس کی تپش بھی آپ نے محسوس کی تو آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور جہنم کے عذاب سے آپ نے پناہ مانگی یہ ویسے بھی جہنم کا جب تذکرہ ہو تو اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر اور جنت کا تذکرہ ہو تو اس کا سوال کرنا چاہیے ثم ذکر النار فاشاہ بوجہی وتعود منہا پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ فرمایا اس کے حال بیان کیا اور اس وقت بھی آپ نے اپنے چہرے انور کو اپنے رخ انور کو پھیر لیا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی اللہ ہماری حفاظت فرمائے ثم قال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرتین، کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. صدقہ جو ہے نا وہ جہنم کے عذاب سے آدمی کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. کوئی معمولی چیز بھی صدقہ کرو گے تو یہ بھی آپ کے لیے جہنم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کس دل سے یہ آدمی عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. آدمی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اپنی حیثیت، اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی دے رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ کر سکتا. فمن لم یجد فبکلمت طیبہ، اور اگر کسی کے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو، تو پھر بھلی بات کہہ کر. اس لیے کہ بھلی بات کو بھی حدیث کے اندر صدقے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ، کہنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے. کسی کو اچھی بات، بھلائی کا حکم دینا، وہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقہ کرنے کا اہتمام کرو، یہ وہ عمل ہے جو آدمی کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید عن عبداللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عندہ عمہ ابو طالب. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایسے موقع پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور جنہوں نے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا، ان کو تقویت پہنچائی، ہر طرح کی مدد پہنچائی، ان کا تذکرہ ہوا. میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ جو سلوک کیا وہ ان کے کام آئے گا؟ ویسے تو کافر کی نیکیاں کسی کام آتی نہیں، اس کا بدلہ اس کو جنت ہی میں دے دی، دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک خاص گویا خصوصی معاملہ تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز کی تھی، تو اس کے کچھ فائدہ ان کو پہنچے. فقال لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے شاید میری سفارش قیامت کے روز ان کو فائدہ پہنچائے. اب یہ اس موقع پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں تو کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کام نہیں آئے گی. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے متعلق فرما رہے ہیں شاید میری شفاعت ان کو فائدہ پہنچائے. بظاہر قرآن پاک کی آیت کا جو مضمون ہے اس میں اور حدیث جو کہتی ہے اس میں تعارض اور ایک دوسرے کے مقابل بات معلوم ہوتی ہے، تو دوسروں نے اس کے متعلق وضاحت فرمائی کہ قرآن میں جو کہا گیا سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی ان کی سفارش کے ذریعے سے وہ جہنم کے عذاب سے بالکلیہ چھوڑ دیے جائیں ایسا نہیں ہوگا. جہنم سے نہیں نکل سکتے. وہ کوئی بڑے سے بڑے سفارش کی سفارشی کی سفارش ان کو یعنی کفار کو جہنم سے نکلنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگی. یہاں بھی ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, پوری زندگی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دشمنوں کی طرف سے جو تانے تھے اور سب کچھ سہا, لیکن گویا حضور کی سفارش ان کو ایسا فائدہ نہیں پہنچائے گی جس کی وجہ سے ان کو جہنم سے ایک دم باہر نکال کر جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. ہاں عذاب کے اندر تخفیف اور کچھ سہولت آسانی پیدا کر لی جائے گی. چنانچہ فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَاحٍ مِّنَ النَّارِ, جب لوگوں کعبے ہیں تغلی منہو مدماغی, دوسرا ہم فرماتے ہیں میری سفارش کی وجہ سے ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ جہنم کے بالکل اندر نہیں بلکہ جہنم کے کنارے پر ان کو رکھا جائے گا پایا. جیسے دریا ہوتا ہے, ندی ہوتی ہے, تو ندی کے اندر آپ شروع میں ندی کا پانی آپ داخل ہوں گے ندی میں تو تھوڑا سا تخنوں تک پانی آئے, جس کو پایاب آنا کہتا ہے, پایاب تخنوں تک تھوڑا تھوڑا پانی. پھر جو جو آگے بڑھتے جائیں گے وہ پانی کی مقدار بڑھتی جائے گی, آدمی اندر گھستا چلا جائے گا, ہو سکتا ہے ڈوب جاوے. تو اس جو کنارے والا حصہ ہے اس کو زحزح کہتے ہیں, پایاب حصہ, جس میں خالی پاؤں اس کے اندر اس کے جو ہے گیلے ہوتے ہیں, پورا جسم نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کا فائدہ ان کو ابو طالب کو اتنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کے بالکل بیچ میں نہیں رکھیں گے بلکہ پایا حصے میں بالکل شروع میں کنارے پر. لیکن اتنی آگ ہوگی جہنم کو آگے ان کو لگے گی جو تخنوں تک آئے گی, تخنا یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے, اتنی آگ وہ تین انگل جتنی آگ میں رہیں گی. لیکن اس آگ کا بھی حال یہ ہوگا تغلی منہ ام دماغی, کہ اس کی وجہ سے وہ آگ تو نیچے ہے خالی دو انگل تین انگل, لیکن اس کی وجہ سے ان کا بھیجا جو ہے وہ ابل رہا ہوگا, جیسے انڈیا کے اندر جو ہے چیز ابلتی ہے نا اس طرح. حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو حضرت آدم علی نبینا والی صلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا کے اندر آئے کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا, سب کو میدان حشر میں جمع کریں, بلکہ انسان ہی نہیں جنات بھی اور تمام جانور جتنے بھی پیدا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی, حساب کتاب سب کا ہوگا, جانوروں کا بھی ہوگا. لیکن ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں, بلکہ ان کے آپس میں اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی تھی تو اس کا بدلہ اس کو دلوانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کو فرمائیں گے کونو ترابا, مٹی ہو جاؤ, ختم ہو جائیں گا, صرف انسان اور جنات باقی رہیں گے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جیسا عمل یا تو جنت میں یا جہنم میں بھیجا جائے گا. چنانچہ اسی وقت جب کافروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا نا تو کافی تمنا کریں گے یا لیتنی کنتو ترابا, کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا, یعنی ابھی اس وقت میدان میں ان جانوروں کا حساب کتاب نمٹا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی بنا دیا, میں بھی مٹی بنا دیا گیا ہوتا تو جہنم کے عذاب کو سہنے کی نوبت نہ آتی, وہ تمنا کریں گے. خیر تو بہرحال ابھی تو اللہ تعالیٰ گویا دوبارہ پیدا فرما کر سب انسانوں کو میدان حشر میں جمع کریں گے. اور جمع ہونے کے بعد سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا بالکل, اور تپش اپنی انتہا کو, سورج اتنا اونچے ہے, زمین سے اتنا دور ہے, جو ہے نا وہ کتنا 9,33,00,000 میل دور ہے, اس کے باوجود اس کی تپش کا یہ حال ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, تو جب وہ بالکل اتنا جیسے پنکھا ہے اتنا اونچائی کے اوپر ہوگا تو کیسی گرمی لگے گی, لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے جیسے پہلے بھی روایت آئی تھی. تو اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں کیا جا رہا ہے, سب کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ حساب کتاب شروع ہو, لیکن کوئی آثار نظر آتے نہیں ہیں حساب کتاب کے شروعات کی. یہاں تک کہ اس انتظار سے تنگ آ کر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے بھئی یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا, ایک مرتبہ حساب کتاب ہو جاوے, یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو, اس پار یا اس پار, جنت میں جانا ہو تو جنت میں یا جہنم میں, لیکن یہ برداشت کے قابل نہیں ہے اس وقت کی جو حالت ہے. تو بہرحال ایک طویل زمانے تک اسی طرح رہیں گے. فیقولون, اب یہ انتظار سے تنگ آ کر کے اور اس حشر کے دن کی تکلیفوں سے گویا عاجز آ کر آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے لو استشفانا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا, کہ ہم یہ الہ آباد دوسرے نسخوں کے اندر جو ہے دوسرے طرق میں الہ بھی آیا ہے, کہ اگر ہم اپنے پروردگار کے پاس کسی کو سفارشی بنا کر پیش کریں, یعنی کسی کو کہیں بھائی جاؤ نا اللہ میاں سے ذرا سفارش کرو کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ جو تکلیف ہے اس سے تو نجات ملے, تو ہم کو اس سے نجات ملے. یہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے, ہم کسی کو کہیں کہ وہ اللہ میاں سے جا کر کے سفارش کرے اور وہ درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرے تاکہ اس انتظار سے جو نجات ملے. فیاتون آدم, چنانچہ سب مل کر کے ٹھیک ہے چلو, آپس میں کہیں گے اپنے بابا آدم ہیں علیہ السلام ان کے پاس جاویں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کریں. فیقولون, چنانچہ جب کسی کے پاس اس کی سفارش حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس کے کمالات کا تذکرہ ہوتا, آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یہ کمالات عطا فرمایا ہیں, ذرا ہماری یہ درخواست قبول فرما لیجئے, ایسا کیجئے. چنانچہ یہ لوگ بھی جب حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کو سفارشی بنانے کے لیے جو ہے سفارش کرنے کی درخواست کرنے کے لیے جائیں گے تو ان سے کہیں گے انت الذی خلقک اللہ بیدی, حضرت آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے براہ راست پیدا کیا, یعنی ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کا پتلا. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِ, اور اللہ نے اپنی روح تمہارے اندر ڈالی. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ, اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آپ کے سامنے سجدہ کریں, گویا آپ تو ایسے ایسے کمالات والی شخصیت ہیں. فشفا لنا عند ربنا, اس لیے آپ ذرا مہربانی کریں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرے. فیقول لست هناکم فیذکر خطیئته, دوسری روایتوں میں ہے کہ جو ہے حضرت اس وقت حضرت آدم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ایسے غضبناک ہوئے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غضبناک ہوئے نہ اس کے بعد ہوں گے, نفسی نفسی نفسی, مجھے تو اپنی فکر ہے مجھے تو اپنی فکر ہے مجھے تو اپنی فکر ہے, اور کہیں گے لست هناکم, میں اس سفارش کرنے کے لائق نہیں ہوں, میرے کام میرا کام نہیں ہے یہ, مجھ سے نہیں ہوگا یہ. اور ویذکر خطیئتہ، اس موقع پر وہ اپنی جو خطا ان سے ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا اور کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس مت جائیو مت کھائیو، لیکن شیطان نے بہکا کر کے کھلوا دیا تھا. وہ اپنے اس قصور کو یاد کریں گے، اگر میں سفارش کرنے گیا نے مجھ سے اگر پوچھ تاچھ اس کی ہوئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے میں نہیں جاتا، ماں کہہ دیں گے. البتہ جو ہے اتنا ضرور کریں گے، آگے کا راستہ بتائیں گے. کیا ایتو نوحاً اول رسول بعثہ اللہ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجی. حضرت رسولوں، دیکھو نبیوں کی تعداد تو بڑی طویل ہے لیکن رسول 313 ہیں، اور اس کے اندر بھی جو اولو العزم رسول شمار کیے جاتے ہیں وہ تو بہت چند گنے چنے، ان میں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے دنیا والوں کے پاس بھیجے. چنانچہ لوگ حضرت آدم کے پاس پھر وہاں جائیں گے، فیاتون حضرت نور کی خدمت میں حاضر ہوں گے، فیقول لست هناکم ویذکر خطیئته. حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ جا کر کے ان کے وہاں بھی ان کے کچھ کمالات بیان کریں گے جیسے روایتوں میں ہے، اور کہ آپ کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ فضیلت دی، سب سے پہلا رسول، اور قرآن میں اللہ نے آپ کو عبدن شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ کا لقب دیا، آپ ہماری سفارش کر لیجیے. تو حضرت نوح اللہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لست هناکم، میں اس لائق نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، اور اپنی خطا کو یاد کریں گے. اب ان کی خطا کیا، وہ جو جب طوفان آیا اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا، آئے حضرت نوح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ میرا بیٹا یہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے ایک فرد ہے، اور چونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میرے گھر والوں کو طوفان سے بچا لیا جائے گا تو، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ جواب دیا گیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح کہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، یہاں تو جو ہے نا نسبت کا تعلق کیسے ہے اعمال سے، اس کے اعمال نیک لوگوں والے نہیں ہیں بدکاروں والے ہیں، تمہارے ساتھ اس کا نسب باقی نہیں رہا. فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو ایسی بات کا مطالبہ مت کرو. بس یہ جواب سن کر حضرت نوح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ڈر گئے، اور پھر معافی مانگنے لگے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں نے ایک ایسا سوال کر لیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال یہ حضرت نوح وہاں یاد کریں گے کہ میں نے ایک ایسی خطا کی ہے، مجھے اگر اسی کے متعلق پوچھ لیا گیا تو میں کیا کروں گا، اس لیے بھائی میرا کام نہیں ہے اور میرے بس کی چیز نہیں ہے. یہ ایتو ابراہیم الذی اتخذہ اللہ خلیلا، البتہ تم لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا تھا. چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست هناکم، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جواب میں کہیں گے میں بھائی اس لائق نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے سفارش کرنا. ویذکر خطیئته، وہ بھی اپنی جو کمزوریاں ہیں قصور ہیں اس کو یاد کریں گے. وہاں قرآن پاک میں حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم جو ہے وہ تقریب منانے کے لیے آبادی سے باہر گئی تھی اور ان کو بھی یہ کہا تھا ابراہیم آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علی نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو ان کو بتانا ہے کہ ان کے بتوں کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، چنانچہ ان کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ نہیں گئے اور عذر یہ پیش کیا کہ انی سقی، میں بیمار ہوں. اگرچہ یہاں بیماری کا مطلب کیا ہے، وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی کی طرف اشارہ تھا. بہرحال وہ یاد کریں گے کہ ایک بات میں نے خلاف واقعہ کہی تھی وہاں اس موقع پر. پھر جب وہ لوگ چلے گئے تقریب میں تو یہاں بت خانے کے اندر آئے، ان کے سامنے سب کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم نے کہا ارے بھائی کھاؤ نے، کھاتے کیوں نہیں ہے سب تمہارے سامنے؟ وہ کیا جواب دیتے؟ جب جواب نہیں دیا تو حضرت ابراہیم کو لاڑا لے کر کے آئے تھے، سب کو نمٹا دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلاڑا لٹکا دیا. وہ لوگ اپنی تقریب منا کر کے جو واپس آئے اور جو ہے وہاں بت خانے میں گئے تو یہ منظر دیکھا کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا؟ لوگ کہنے لگے وہ انہیں کا کام ہے، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ نہیں کرتے. چنانچہ حضرت ابراہیم کو پکڑا، حضرت ابراہیم کا پوچھو نا یہ تمہارا بڑا یہ اس کے پوتا ہے، یہ بتائے گا کیا تم جانتے ہو یا نہیں بولتا؟ تم کیا نہیں بولتا تو بھی تم اس کی پوجا کا ہی کو کرتے ہو. خیر تو بہرحال یہ ایسے تین واقعات ہوئے تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ علیہ السلام نے ایک لفظ اپنی زبان سے کہا تھا جو ظاہری اعتبار سے ایک کنائے کے طور پر تھا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارا علیہ السلام کو لے کر گزر رہے تھے، ایک ایسے بادشاہ کے علاقے میں سے گزرے جو بڑا ظالم تھا، اور کسی کے ساتھ جب اس کی بیوی حسین و جمیل ہوتی تھی تو وہ اس کو جو ہے چھین لیا کرتا تھا. کسی نے حضرت ابراہیم کو بتلایا، چنانچہ جب اس کے علاقے میں پہنچے تو حضرت ابراہیم کو بلایا اس نے، اور حضرت ابراہیم کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا تو اگر یہ کہتے بیوی ہے تو وہ چھین لیتا، انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. اور بہن اس معنی کر کے بعد میں اپنی بیوی کو آ کر کے کہا کہ بھائی اس وقت روئے زمین پر اللہ کو ماننے والا میں اور تو ہیں، تو میری دینی بہن ہے، یہ مراد یہ تھا. خیر بہرحال اس طرح کا ایک اور واقعہ، تین واقعے کل پیش آئے تھے، اور ان تینوں موقعوں پر ظاہری اعتبار سے جو لفظ حضرت ابراہیم نے استعمال کیا تھا انہوں نے اپنا ایک معنی مراد لیا تھا مطلب، لیکن سننے والے اس کا دوسرا مطلب سمجھے، اسی کی طرف اشارہ ہے، وہ اپنے اس چیزوں کو یاد کریں گے. کم میرے بس کا نہیں ہے یہ سفارش کرنا. ای تو موسیٰ الذی کلمہ اللہ، تم جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ان کا مرتبہ بڑا اونچا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کی تھی، جاؤ ان کے پاس، ان سے یہ کہو. فیاتونہ، چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. فیقولو، تو حضرت موسیٰ بھی جو ہے لستو ہناکم ویذکر خطیئتہ، حضرت موسیٰ بھی کہیں گے میں یہ میرا کام نہیں ہے، اور وہ بھی اپنی کمی اپنی خطا کو یاد کریں گے. وہ جو قبطی کو انہوں نے تماچا مارا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اس قصور کو یاد کریں گے. کہ کہیں اس کے متعلق پوچھ تاچھ ہو گئی تو کیا جواب دوں گا، لگا یہ میرا کام نہیں، انہوں نے بھی معذرت کر دی. البتہ کہا ای تو عیسیٰ، تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے کلمہ فرمایا اور یہ سب. چنانچہ لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس میدان حشر میں، وہ بھی کہہ دیں گے لستو، سب نے ہاتھ اونچے کر دیے، کسی نے بھی سفارش کے لیے حامی بھری نہیں، سب بڑے بڑے نبیوں نے کہا ہمارا کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آج تو ایسے غضبناک ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے غضبناک ہوئے نہیں تھے اور آئندہ بھی کبھی ایسے غضبناک ہوں گے نہیں. ہر ایک یوں کہتا تھا نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر. ای تو محمد، البتہ اب حضرت عیسیٰ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ ان کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی. یہ دیکھو تمام انبیاء معصوم ہیں اور ان کی طرف سے کوئی اگر کوئی چیز ان کی شان سے ہٹ کر کے ہوئی ہے, اگرچہ وہ معصیت کا درجے کی نہ ہو, تو بھی اللہ کی طرف سے وہ معاف کر دی گئی ہے, سب کو معاف کیا گیا, لیکن ان کو معافی کی اطلاع دی نہیں گئی دنیا میں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اطلاع دی, قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ یہ خیال نہ ستاوے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے, کہیں اس کے متعلق پوچھ تاچھ ہوگی تو کیا ہوگا. تو قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا, اسی لیے یہ معافی تو سب کے لیے ہے, معصیت کا یہ عصمت, لیکن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی دی گئی تھی. فیاتونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب لوگ اخیر, اب دیکھو پہلے سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی گئی کہ وہ جاویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بلکہ پہلے حضرت آدم کے پاس گئے, پھر حضرت نوح کے پاس بھیجا گیا ان کو, پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس, پھر حضرت موسیٰ. یہ اس لیے تاکہ پورے میدان حشر میں اولین اور آخرین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا ظہور ہو, لوگوں کو پتا چلے ایسا آدمی پوری اس میں ہے نہیں ہے. یہی ایک ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, آپ کے مقام کا لوگوں کو اندازہ ہو, پتا ہو, اس لیے ایسا کیا گیا. آخر میں حضور کے پاس آئیں گے, فاستذنوا علی ربی, حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کیجئے, اللہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کرے, اس پار یا اس پار جو بھی ہو, لیکن حساب تو شروع ہو, یہ انتظار کی گھڑیاں برداشتہ نہیں ہوتی. حضور فرماتے ان کی یہ درخواست سن کر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا. آپ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں پیش ہو کر کے عرض کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے, اور اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی خوبیاں کما ثنا حمد بیان کریں گے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ کلمات جن کے ذریعے سے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ ہی ان کلمات کو میرے ذہن کے اوپر اور میرے دل کے اوپر القاء فرمائیں گے. ایسے کلمات سے دیر تک, طویل زمانے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, یہاں تک کہ آپ کی دیر تک حمد و ثنا بیان کرنے کے نتیجے میں جو ہے نا, اسی کو فرماتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا, اللہ کو دیکھ کر میں سجدے میں گر جاؤں گا, فَيَدْعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ, اللہ جب تک چاہیں گے مجھے سجدے میں پڑا رہنے دیں گے اور میری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سنتے رہیں گے. پھر ایک مدت تک حمد و ثنا کے بعد ثم یقال لی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ارفع راسك, اے نبی اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے, فصل توتا, مانگو, تم جو مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا, وقل تسمع, اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, وشفا تشفا, اور تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. فارفع راسی, پھر میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمدہ کروں گا, ایسی حمدہ یعلمونی, اللہ مجھے سکھائیں گے, ثم اشفع, پھر دوبارہ. تو اب یہ پہلی جو سفارش ہوگی نا, اس سفارش کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کریں, اور اس سفارش کی وجہ سے یہ تمام اہل محشر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان تھے, وہ جو تکلیف میں تھے, کیا حساب کتاب شروع ہے, ان کی تکلیف کیا ہوگی, یہ پہلی تکلیف دور ہوگی. اسی کو کہتے ہیں شفاعت کبری, بڑی شفاعت. کیا اس سفارش کا فائدہ سب کو ہوا, ہر فرد کو, خود حضرات انبیاء کو بھی اور دوسرے تمام انسانوں کو, کہ آپ کی سفارش کے نتیجے میں حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوا, ورنہ وہی شروع نہیں ہو رہا. اسی کو مقام اس شفاعت کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ عطا فرمایا, اسی درجے کا نام ہے مقام محمود, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہی ملا ہے. یہ تو بڑی سفارش. اب اس کے بعد کچھ نچلے درجے کی سفارش ہے. یعنی اپنی امت کے افراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ساری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سفارش کی تھی. اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اشفعوا، پھر دوبارہ سفارش کروں گا، فیحد لی حدا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد جو ہے مقرر کریں گے. گویا اتنے انہیں لوگوں کی، مثلا یہ کہ جو نماز میں جنہوں نے سستی کی تھی ان کی سفارش قبول کی جائے گی، یا جنہوں نے زنا کا ارتکاب، ایک گناہ کا تذکرہ ہوگا، ان لوگوں کی آپ سفارش کیجیے قبول ہوگی. ثم اخرجهم من النار، ان کو میں جہنم سے سفارش کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر کے فادخلهم الجنت، جنت میں داخل کراؤں گا. ثم اعود، یہ کرا کے پھر آؤں گا عرش کے پاس، اور پھر اقو ساجدن، سجدے میں گروں گا، اور اس میں بھی پھر یہی دیر تک پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے، اور پھر مجھے ایک حد مقرر کی. ایسے ایسے لوگوں کے سلسلے میں آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے. چوتھا، تیسرا، چوتھا ہی، حتی ما بقی فی النار الا من ابصر القرآن، گویا آپ برابر سفارش میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ جہنم میں اب کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے روک دیا. قرآن نے روک دیا، فکان قتادۃ یقول عند ھذا، اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے تابعی حضرت قتادہ جب یہاں پہنچتے تھے اس لفظ پر، تو یہ فرمایا کرتے تھے جس کو قرآن نے روک دیا، یعنی وجب علیہم الخلود، جس کے متعلق قرآن میں یہ آ گیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کون؟ کفار اور مشرکین، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں. باقی سب اہل ایمان جتنے بھی تھے جو اپنے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے، ان کے حق میں سفارش دھیرے دھیرے قبول ہو کر کے وہ سب نکالے جائیں گے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما کر۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما کر، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، ان کے لیے حفظ کو آسان فرما۔ اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اہل خاندان، اس کے اساتذہ اور اس کے مربیوں کے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اراکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما، آسام کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہندوتو کے علمبرداروں کی تمام سازشیں اور ایجنڈوں کو ناکام کر دے۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گجرات کے اس آنے والے الیکشن میں مسلمانوں کو صحیح رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما۔ اے اللہ ایمانی غیرت سے کام لیتے ہوئے، اے اللہ ان کو اپنا ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسے لوگ اے اللہ جو ہمارے مذہب کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں اور ماضی میں اے اللہ اس کے فیصلے اس کے خلاف ہوئے ہیں اور آئندہ میں بھی اے اللہ مسلمانوں کو حقوق شہریت سے محروم کرنے کے ارادے رکھتے ہیں, اے اللہ ایسے لوگوں کی شر سے پوری امت, اے اللہ پوری امت کی اور پورے ملک کی حفاظت فرما, اور مسلمانوں کو اے اللہ ان کے مقابلے میں اس وقت اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اے اللہ ان کو اے اللہ بھرپور ناکامی سے نہ اے اللہ دو چار کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے, اے اللہ صحیح اے اللہ ایمانی غیرت عطا فرما, اسی ایمانی غیرت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت اے اللہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت تو اے اللہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے, اے اللہ ملت کی بقا کا مسئلہ ہے. اے اللہ یہ لوگ طے کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اے اللہ دوسرے درجے کا شہری بھی نہ رکھیں, اس سے بھی کم تر درجہ دیں. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں, شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما, اور اے اللہ اس جنگ کو جو ووٹوں کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے اس میں تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اے اللہ ان کے خلاف اپنا حق خود اختیاری استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی اپنی ناواقفیت نادانی کی وجہ سے ایسی حرکتیں جس سے مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں کر رہے ہیں, اللہ ان کو اپنی غلطی کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اللہ اس سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ جو یہاں موجود ہیں تیرے بندے شریک ہیں اس مجلس میں, تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.